البيت يا تارة السلام جازمت بدرود بيجي محمد وآل محمد. ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین و مومنات کی مرحومین کے لیے، بالاخص علماء عرفاء فقہاء شہداء کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی محمد آل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، ان کی مودت ہماری نسلوں میں قرار دی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرمائے. اسی دنیا کے اندر وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دین مبین کو دین کامل تعبیر فرمایا ہے، اور جو مشہور آیہ کریمہ ہمارے پاس موجود ہے واقعہ غدیر خم کے حوالے سے بھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خدا تعالی نے فرمایا کہ ہم نے دین کو کامل کر دیا ہے، تو جو دین ہمارے پاس ہے یہ دین دین کامل ہے. جیسے آپ لفظ کہتے ہیں دین کامل ہے، بہت سارے ریزلٹس اس کے خود بخود حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر یہ دین کامل ہے تو اس کا مطلب ہے یہ نبی آخری نبی ہے، چونکہ اگر یہ دین ناقص ہوتا تو پھر ایک اور نبی نے آنا تھا نعوذ باللہ تعالی. لیکن اگر یہ دین کامل ہے تو اب اگر کوئی اور نبی آئے تو کمال کے بعد کیا پیغام لے کر آئے گا؟ اگر کامل ہے اور ایک اور کامل پیغام لے کر آئے تو یہ تو تکرار مکررات، کسی چیز کو ریپیٹ ہونا اللہ کی مصلحت میں نہیں ہے کہ ایک ہی پیغام دو دو دفعہ آئے گا، ایک دفعہ آ گیا کافی ہے. اگر کہیں یہ دین کامل ہے اور نعوذ باللہ اگلا نبی جو لے کر آئے وہ ناقص لے کر آئے, تو جب خدا پہلے کامل دے چکا ہے تو پھر ناقص کیوں بھیجے گا پھر؟ تو جیسے آپ کہتے ہیں دین کامل ہے, فوراً آپ کو کچھ نتیجے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک نتیجہ ختم نبوت ہے, اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ اسی فکر سے حل ہونی ہے. کیوں؟ اگر یہ کامل ہے اور میری مشکل ہے تو اس کامل نے حل کرنا ہے. اگر یہ کامل ہے اور میری مشکل حل نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ناقص ہے. یہ ناقص نہیں ہے, یہ کامل ہے. اگر یہ کامل ہے تو پھر مجھے کسی اور فکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے اور میں اس سے اپنی بات کو شروع کروں گا, وہ یہ کہ 1400 سال پہلے اگر ایک آئیڈیالوجی آئی ہے وہ آج کی مشکل کو حل کیسے کرے گی؟ 1400 سال پہلے لوگ جانوروں پہ سواری کر رہے تھے, ان کے شہر ہمارے شہروں کے مقابلے میں ایک ایک محلہ تھے, ایک محلے سے زیادہ نہیں تھے. ان کی زندگی میں, پوری زندگی میں جتنے لوگوں سے ملتے تھے, آج کل ہم میرے خیال میں ایک مہینے میں اتنے لوگوں سے مل لیتے ہوں گے. تو زندگی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے, اس کی جو انٹریکشنز ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. یہ جو دین ہے, دین کامل ہے اور قیامت تک کے لیے یہی دین کامل ہے. یہ دین کامل مشکل کو کیسے سولو کرتا ہے؟ اور اس کا یہ جو عمل ہے کہ ہماری پرابلم کو سولو کرے 1400 سال کے بعد, یہ کیسے انجام پائے گا؟ تو چند منٹس اس کے اوپر بات کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. جیسے ہم یہ کہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر مشکل کو یہ سولو کیسے کرے گا, تو ایک اپروچ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. دین تک ہماری اپروچ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہونی چاہیے, دین تک ہماری اپروچ پریکٹیکل ہونی چاہیے. اگر دین صرف تھیوری کے اندر اچھا ہے اور پریکٹس کے اندر میرے کام نہیں آ رہا ہے تو یہ آبسولیٹ ہو جائے گا, پھر نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ اگر میں چاہتا ہوں میری اولاد کو دین باقی رہے قیامت تک, مثلا ہم دعا کرتے ہیں نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو, تو پھر فوراً ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دین کام نہیں آیا تو یہ باقی نہیں رہے گا, نعوذ باللہ تعالیٰ. دین کا کام آنا ضروری ہے. اچھا, جب میں کہتا ہوں دین کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے, تو اس دین کا مطلب دین نہیں ہے, دینداری ہے, ہمارا دین کو لینا. ورنہ دین تو دین خدا ہے, وہ تو یقیناً کام آئے گا. مشکل یہ نہیں ہے دین خدا کام آئے گا یا نہیں آئے گا, مشکل یہ کہ جو دین ہم نے لیا ہے یعنی ہماری دینداری ہے, یہ کام آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دین خدا اپنی ابسلوٹ ٹرم کے اندر وہ تو یقیناً کام آئے گا. اب یہ جو ہماری دینداری ہے, جو ہم نے دین لیا ہے, اس کو اگر ہم نے صرف تھیوریٹیکلی لیا ہے تو یہ کام نہیں آئے گا, اس کو ہم نے پریکٹیکلی لینا پڑے گا, تب یہ ہمارے کسی کام آ پائے گا. لیکن ابھی وہ سوال باقی ہے, یہ فنکشن کرتا کیسے ہے؟ 1400 سال پہلے ایک دین آیا ہے جس کا انوائرمنٹ ہمارے انوائرمنٹ سے بالکل ڈفرینٹ تھا, جس کا کلچر, جس کلچر میں وہ دین آیا تھا اس کا ہمارے کلچر سے کوئی بظاہر تعلق نہیں بنتا ہے. وہ کیا کھاتے تھے ہم کیا کھاتے ہیں, وہ کیا بولتے تھے ہم کیا بولتے ہیں, ان کے کیا زمانے کے تعلقات تھے ہمارے زمانے کے تعلقات کیسے ہیں, ان کے جو ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن تھی وہ کیا تھی, ہماری کیا ہے, ان سب میں بہت فرق ہے. تو وہ دین جو اتنے سال پہلے آیا تھا وہ ہماری مشکل کو کیسے حل کرے گا؟ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور بات سوچنی پڑتی ہے, ہماری مشکل حل کس طرح سے ہوتی ہیں دنیا کے اندر. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک پرابلم آپ کے سامنے رکھوں گا کیس اسٹڈی کے طور پر, اس پرابلم کے سولوشن کو تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے, اس کے سولوشنز کیا کیا ہیں, اور اس کے بعد دیکھ پائیں گے انشاءاللہ کہ دین ہماری پرابلم کو کیسے سولو کر سکتا ہے. اور یہیں سے ہمیں کل کی بحث سے ایک لنک بھی ملے گا, وہ یہ کہ اگر ہم نے ان تینوں کے لنک کو نہیں بنایا تو پھر پرابلم سولو نہیں ہوگی, پھر پرابلم سولو نہیں ہونے والی. تو پہلے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے میں پرابلم دوں گا, پھر پرابلم کے جو سولوشنز دنیا کے اندر ہوتے ہیں ان کو دیں گے, اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے یہ جو دین پرابلم سولو کرنے والا ہے یہ کیسے سولو کرنے والا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں مثال کے طور پر لے لیتا ہوں, چونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں, کراچی سے آیا ہوں, تو میں سوسائٹی کے اندر انسیکیورٹی کو پرابلم کے طور پہ لے لیتا ہوں. یہاں پہ ظاہری طور پہ کافی سیکیور ہے, اور یہاں پر وہ انسیکیورٹی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اور بھی کچھ پرابلمز ہیں جو اس کی جیسی بنیں گی جب آپ تھوڑا سا اس میں آگے بڑھیں گے. تو مثلا میرے پاس ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ میری سوسائٹی کے اندر فرض کر لیتے ہیں چوری ہوتی ہے، لوگ چوری کرتے ہیں. اب مجھے پرابلم سالو کرنی ہے، ٹھیک ہے. ابھی میں دین سے نہیں پوچھتا، دین سے پوچھے بغیر اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پہلے لیول پر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو ایک نارمل بیہیویئر ہے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی نارمل بیہیویئر یہ ہے کہ آپ اچھی سرویلنس لگاؤ اور جو چور کو پکڑو تو اس کو ٹائٹ قسم کی سزا دے دو. یہ ایک بیہیویئر ہے ہمارا. وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ آپ اپنی جو بھی گارڈز وغیرہ ہیں اس کو بہت اسٹرانگ رکھیں، سرویلنس آپ کی اچھی ہونی چاہیے، الارمز وغیرہ اچھے ہونے چاہیے، اور ان الارمز وغیرہ کے ساتھ آپ کو چور کو پکڑنے میں آسانی رہے گی. اس سے پہلے کہ چوری ہو آپ الرٹ ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا جب یہ ہو جائے گا اور چور پکڑے میں آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ پھر چور کو آپ نے سزا دینی ہے. تو آپ نے ایک طرف سے پروٹیکشن کو بڑھانا ہے اور دوسری طرف سے جو آپ نے ریئیکشن دینا ہے اس کے اوپر چور کو، وہ آپ نے اچھا ریئیکشن دینا ہے. اچھا اب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اور آپ ظاہر ہے اس کو بہت آفیشلی کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ سے صرف سوال رکھوں گا تاکہ آپ کا ذہن ایک دو سیکنڈ کے لیے سوچے، پھر میں خود ہی جواب دے دوں گا اس کا. وہ یہ کہ کیا یہ پرابلم کا سولوشن اس پرابلم کو سالو کر لے گا؟ مجھے کہ ہم نے سرویلنس بڑھا دی ہے اور ہم نے پنشمنٹ کو بڑھا دیا ہے، تو کیا یہ پرابلم سالو ہو جائے گی؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم تو ہو سکتی ہے لیکن پرابلم سالو نہیں ہو سکتی. ایسے پرابلم سالو نہیں ہوگی، چوری پھر بھی ہوگی. اچھا اب کیا ہوگا؟ مجھے کہ اب چھوٹی چیز کی چوری نہیں ہوگی، اب جو چوری ہوگی وہ ذرا بڑی چیز کی چوری ہوگی. ایک یہ مسئلہ ہوگا، چونکہ چور کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تو چھوٹی چیز کے لیے اتنی محنت کرنا اس کے لیے فائنینشلی فیزیبل نہیں ہوگا. تو اب وہ چھوٹی چوری نہیں کرے گا، اب وہ بڑی چوری کرے گا. لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ چوری نہیں کرے گا، یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی، یہ پرابلم باقی رہے گی، آپ کا گارڈ کا خرچہ بڑھتا رہے گا اور آپ کی پنشمنٹ کا ریشو بھی بڑھتا چلا جائے گا، لیکن پرابلم پھر بھی سالو نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں یہ تو چلو بہت ہی سادہ سی بات ہو گئی، ہم اس کو تھوڑا سا اور پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک سوسائٹی کے اندر چوری کافی زیادہ ہوتی ہے. اچھا ٹیکنیکلی جو پروفیشنل چوری ہونے میں ممالک ہیں ان کو بھی ذرا سوچئے گا کہ جن ممالک میں، جن کنٹریز میں چوری جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل چوری ہوتی ہے، اس کو بھی ذرا سوچ لیجئے گا. اور کچھ ملک ایسے ہیں اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہیں کہ جہاں پر چور کو جب وہ پکڑتے ہیں تو زندہ جلا دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں. تو کسی نے پوچھا ہمارے دوست نے جس کی فیکٹری کے اندر چوری ہوئی تھی اور اس کے کسی امپلائی کو پکڑ کے وہ لوگ زندہ جلا رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایسا ہے کہ کیا آج پہلے دن چوری ہوئی ہے کیا؟ یہاں تو ہر روز چوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے پکڑے میں نہیں آتا، آج یہ بندہ پکڑا گیا ہے، لیکن کیا چوری کل نہیں ہوگی؟ کل بھی ہوگی، مجھے معلوم ہے، میں اتنے سال سے یہاں بزنس کر رہا ہوں، یہاں ہر روز چوری ہوتی ہے. تو تم آج اس کو پکڑ لو گے، زندہ جلا دو گے جو مجھے پسند نہیں ہے، کل پھر بھی چوری ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم اس پہ نہیں چلا رہے کہ یہ چوری کیوں کر رہا تھا، یہ چلا اس لیے رہے کہ اتنا نان پروفیشنل چوری کیوں کر رہا تھا کہ پکڑا گیا ہی ہے، اس کو سزا پکڑے جانے پر مل رہی ہے، اس کو چوری کرنے پہ سزا نہیں مل رہی. چونکہ ہم سب چور ہیں، ہم سب بھی چوری کریں گے، لیکن اس نے جو چوری کی ہے یہ پکڑا گیا ہے، اس پہ اس کو سزا ملے گی. تو ایسے ایک انوائرمنٹ کے اندر آپ نے پرابلم کو سالو کرنا، پرابلم کیسے سالو کی؟ آپ نے گارڈ بڑھا دیا اور آپ نے پنشمنٹ لگا دی، اور پنشمنٹ بھی کیا لگائی؟ کیپٹل پنشمنٹ. تو کیا چوری ختم ہو گئی اس معاشرے کے اندر؟ نہیں، اس سوسائٹی میں ابھی بھی چوری ہو رہی ہے، زبردست طریقے سے چوری ہوتی ہے. یہ پرابلم سالو نہیں کر پائے گی. تھوڑا سا اس کو ڈیپتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. محمد وال محمد. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو آدمی چوری کرتا ہے نا، یہ کسی اپنی نیڈ اور کسی ضرورت کی وجہ سے چوری کرتا ہے. تو چونکہ اس کے اندر ایک نیڈ ہوتی ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو یہ چوری کرنے لگتا ہے. تو ابھی کیا کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم لوگوں کی فائنینشیل نیڈس کو پورا کر دیتے ہیں، آتے ہیں سب کو پیسہ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سوسائٹی میں لیسٹ سروائیول کے لیے، بالکل باٹم لائن پہ اگر سروائیول صرف کرنا ہے، اس کے لیے کتنا چاہیے، اتنا ہم نے لیا، ہر آدمی کو پکڑا دیا ہاتھ میں. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو اگر امپروو کر لیں, اور اس ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو کیسے آپ نے امپروو کیا, وہ یہ کیا کہ لوگوں کو ضرورت کے مطابق صرف پیسہ دے دیا اور کہا کہ بھائی یہ آپ کا پیٹ بھوکا نہیں رہے گا, آپ کے جسم کے اوپر کپڑے رہیں گے, آپ کو رہنے کی چھوٹی سی ایک جگہ مل جائے گی, اب انشاءاللہ تعالی سوسائٹی میں کوئی چوری نہیں ہوگی, چوری نہیں ہوگی. اب کیا سوچتے ہیں کہ چوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کنفرم ہوگی, ہوگی. کیوں؟ وہ جو جس کو آپ یہ دیں گے وہ اگلے ہی منٹ میں فارغ ہو جائے گا. میں ایک اسمپشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں بغیر کسی مقدمے کے, وہ یہ کہ مساوات, ایکویلٹی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے لیکن پاسبل نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. دیکھیں میں ابھی آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں گا اور ابھی پانچ منٹ میں آپ کا مساوات پہ سے یقین اٹھ جائے گا, آپ مساوات کے قائل نہیں رہیں گے. آپ مساوات کے اگینسٹ کس چیز کے قائل رہیں گے؟ آپ ایکویلٹی کے اگینسٹ جسٹس کے قائل رہیں گے. ایکویلٹی پاسبل نہیں ہے اسلام, جسٹس پاسبل ہے. کیسے ایکویلٹی پاسبل کیوں نہیں ہے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد وعجل فرجہ, سلام اللہ علیہ, اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کسی روایت میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ امام تشریف لائیں گے زمین پہ مساوات قائم کریں گے. یہ ہم لوگ کہتے ہیں, یہ ہم لوگ کہتے ہیں مساوات ہوگا, مساوات نہیں ہوگی. روایتوں نے کیا کہا ہے؟ عدل ہوگا, عدل اور انصاف یہ ہوگا, نہ کہ مساوات. مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب برابر, ایکویلٹی. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی, پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں پاسبل نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ یہ جو پاسبلٹی اپنی ایبسلوٹ ٹرم میں استعمال ہوتی ہے یہ خود انجسٹس ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر ایکویلٹی انجسٹس ہے. وہ کیسے؟ میں کلاس میں پڑھاتا ہوں, میرے سامنے 25 بچے ہیں, 25 اسٹوڈنٹس ہیں, ہر ایک نے پیپر دیا ہے, ہر ایک کو برابر کے مارکس دے دوں؟ انجسٹس ہے. ایکویلٹی ہے یا نہیں ہے؟ ایکویلٹی ہے, لیکن کیا یہ جسٹس ہے؟ نہیں, جسٹس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ, پہلے تو ہمارے دماغ سے یہی نکل جائے کہ ایکویلٹی بہت اچھی چیز ہے. نہیں, ایبسلوٹ ٹرمز میں جسٹس بہت اچھا ہے, ایبسلوٹلی اچھا ہے, لیکن ایکویلٹی ایبسلوٹ ٹرمز میں اچھی نہیں ہے. میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی, یہاں پر ایکویلٹی کسی صورت میں بھی اچھی نہیں ہے. اچھا پھر یہاں پر تھیوریٹیکلی ابھی سوچ دیتے ہیں, ایکویلٹی کہاں اچھی ہوتی ہے؟ ایکویلٹی اپرچونٹی کو دینے میں اچھی ہوتی ہے, ریوارڈ دینے میں اچھی نہیں ہوتی. اپرچونٹی دینے میں ایکویلٹی اچھی ہوتی ہے. وہ کیا مطلب؟ وہ یہ کہ تمام 25 اسٹوڈنٹس کو 3 گھنٹے ملیں گے. اپرچونٹی جو دی جا رہی ہے وہ ایکول ہے. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. بس اپرچونٹی کو دینے میں ایکویلٹی یہ اچھی ہے, ریوارڈ دینے میں ایکویلٹی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیا ایکویلٹی کو مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں پاسبل نہیں ہے اصلا. وہ کیسے؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں. وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے کیا کیا, دنیا کی ساری ویلتھ کو جمع کیا, لوگوں سے لے لیا, ساری ویلتھ دنیا کے لوگوں سے لے لی, ایک جگہ پہ پائل اپ کر لی. پائل اپ کرنے کے بعد نمبر آف ہیومن بینگ آن ارتھ اس پہ تقسیم کیا, سب کو ایکوالٹی کے ساتھ برابر کے پیسے دے دیے. یہ کام اچھا ہے یا برا ہے؟ شاید دیکھنے میں اچھا لگے, لیکن میں ایک بات پوچھوں گا, ایک سال کے بعد سب کے پاس جو بچے ہوئے پیسے ہوں گے وہ برابر کے ہوں گے؟ نہیں, کنفرم کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا, اور کچھ لوگوں نے ایک سال پہلے جتنا تھا اس کا کئی ٹائمز بنا لیا ہوگا. کیوں؟ کچھ لوگوں کی طبیعت کھانے پہ ہوگی, کچھ لوگوں کی طبیعت بنانے پہ ہوگی. یہ ایکویلٹی کبھی بھی سسٹین نہیں کر سکے گی. صحیح ہے. اچھا دوسرا سال آیا, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بھائی وہ جو پچھلے سال کام کیا تھا نا وہ دوبارہ کر لیتے ہیں. دوبارہ سب سے پیسے لیے, دوبارہ سب کے اوپر برابر کی تقسیم کر دیے. آپ نے دوبارہ تقسیم کر لیا, نیکسٹ ایئر تک آتے آتے پھر دوبارہ ایکوالٹی ہوگی کیا؟ نہیں, پھر ختم ہو چکی ہوگی. کیوں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپرچونٹیز برابر کی دی ہیں یا نہیں دی ہیں. اپرچونٹیز آپ برابر کی دیتے رہے, لیکن وہ جو ہیومن بینگ کے اندر کا جو ڈفرینس ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ वो जो अंदर का डिफरेंस है वो इक्वालिटी को सस्टेन करने नहीं देगी आपको। इसका मतलब है इक्वालिटी देखने में तो अच्छा ना रहा है, बास जगह के ऊपर अच्छा भी है। मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटीज देने में इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे रेस लगाने के लिए खड़े हुए हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक होना चाहिए, फिनिश की लाइन सबकी एक होनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी एक जैसी होनी चाहिए। एक बच्चा पैदल भाग रहा है, एक के पाँव में दुनिया के बेहतरीन जूते हैं, ये बात सही नहीं है। अगर जूते हैं तो सबके पास जूते होने चाहिए, और अगर नंगे पाँव भागना है तो सबको नंगे पाँव भागना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज में, कंडीशंस में, सर्कमस्टांसिस में, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन आप ये कहो कि रिवॉर्ड में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, ये बात अच्छी चीज नहीं है। रिवॉर्ड में क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो ये खैर ये तो बीच में जिसे कहते हैं जुमला मोतरजा था, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में उसको हम देख सकें। अब हम अपनी मिसाल की तरफ वापस आते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद को, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो साहब हमने किसी सोसाइटी में चोरी का इलाज करना है, और चोरी का इलाज करने के लिए हमने पुलिस बढ़ा दी है, गार्ड्स बढ़ा दिए, पनिशमेंट बढ़ा दिए, लेकिन चोरी खत्म नहीं हुई है। तो उसके बाद हमने कहा कि अगर लोगों को पैसा दे दिए जाए, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा कर दिया जाए, तो चोरी खत्म हो जाएगी। तो हम इसके जवाब में कहेंगे कि चोरी कम हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि चोरी का होना सिर्फ नीड और रिक्वायरमेंट्स की वजह से नहीं है, लस्ट की वजह से भी है, लोगों के अंदर हिर्स की वजह से भी है। और एक बहुत सादा सी बात है वो, और हम लोग अपने आप से इस सवाल को पूछ सकते हैं, अगर चोरी की वजह सिर्फ गुर्बत है, पावर्टी है, तो क्या अमीर लोग चोरी नहीं करते? अमीर लोग चोरी करते हैं या नहीं करते? सिर्फ एक बात है कि छोटी चोरी नहीं करते, बड़ी चोरी करते, गंदे तरीके से चोरी नहीं करते, अच्छे तरीके से चोरी करते, प्रोफेशनली चोरी करते हैं। फिर वो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ चोरी नहीं करते, मतलब नहीं आएगा वो खिड़की दरवाजे कार का शीशा तोड़कर अंदर से बैग निकाल के लेके जाएगा, नहीं। अमीर आदमी ऐसा काम नहीं करता है। वो क्या करेगा? वो एक जाली कॉन्ट्रैक्ट बनाकर बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएगा। वो ये करेगा, वो आएगा इराक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करप्शन करेगा, वहां से बिलियंस कमाएगा, वो ये करेगा। तो अमीर आदमी भी चोरी करता है लेकिन तरीके से करता है, देख कर कोई आसानी से नहीं समझ पाएगा कि भाई ये जो चोरी हुई है वो कहां हुई है। मिसाल के तौर पर अमीर चोर कौन सा होगा? जैसे एनरॉन होगा, अच्छे तरीके से चोरी करने वाला, ऑडिट होने वाली फर्म जो है वो टॉप ऑफ द लाइन फर्म्स थी, और जो मैनेजर्स थे वो दुनिया के बेहतरीन मैनेजर्स थे, और उनसे सैलरी लेने में बास की सैलरी, एनुअल सैलरी मिलियन डॉलर से ऊपर जा रही थी। लेकिन क्या चोरी की थी साहब, माशाल्लाह, अल्लाह इन चोरों को खुदा ही समझ सकता है और तो हम तो नहीं समझ सकते। तो अभी क्या पैसा देने से चोरी खत्म हो जाएगी? नहीं, पैसा देने से चोरी खत्म नहीं होगी। और इसमें और बहुत सारी निशानियां भी हैं। हम आज से 40-50 साल पहले ऐसी सोसाइटीज को देखते थे जो हमसे कहीं ज्यादा गरीब थी और वो कम चोर थे, और अब हम ऐसी सोसाइटीज को देख रहे हैं जो उन 50 साल पहले वालों के मुकाबले में ज्यादा रिसोर्सेज रखती हैं लेकिन चोरी उनके अंदर ज्यादा है, उनके अंदर ज्यादा चोरी है। तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने से चोरी किसी हद तक कम होगी लेकिन चोरी खत्म नहीं होगी। अब इसमें अगले स्टेप में दाखिल हो जाते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, अहमद वाले अहमद वाचिल फरज। तो हमने कहीं पर पाकिस्तान से बाहर एक जगह के ऊपर बात की इसी तरीके से, और उधर बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, ये जो बातें आपने कही ये कबूल है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बात है कि अगर आप लोगों को एजुकेटेड कर दें तो चोरी खत्म हो जाएगी। अगर एजुकेशन पे ऊपर काम कर लिया जाए तो चोरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बात देखने में बहुत अच्छी लग रही है, वो ये कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर एजुकेशन कम है। अगर एजुकेशन का लेवल बढ़ जाए, अब मुझे नहीं मालूम यहाँ पे एजुकेशन कहते हैं या एडुकेशन कहते हैं, मैं कहीं पे एजुकेशन बोल रहा था तो बाद में मजलिस के बाद उसने कहा कि मौलाना ये आप गलत स्पेल करें, इसको एडुकेशन कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारे एडुकेशन का तो मैं एडुकेशन कह दूंगा। प्रैक्टिकली मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है। तो अब आपके यहाँ जो भी है, एडु है, एजु है, वो आप देख लीजिएगा, इस पर नहीं जाइएगा। जो थीम है वो ये है कि भाई आप एजुकेशन दें तो चोरी खत्म हो जाएगी, ہو جائے گی کیا ختم؟ نہیں. ابھی ہم نے جنوں کی بات کی, کیا یہ جاہل تھے؟ یہ جو مثلا اینرون کی مثال دی, کیا یہ لوگ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے کیا؟ جو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز تھیں یہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے. اور مثال کے طور پر اپنے ملک کی طرف آتا ہوں, ہمارے ملک کے اندر جو بہت بڑے بڑے چور ہیں کیا یہ جاہل ہیں کیا؟ نہیں, ماشاءاللہ کیمبرج یونیورسٹی تک کے تو پڑھے ہوئے ہیں ہمارے پاس. بڑے چور کیمبرج یونیورسٹی تک کے پڑھے ہوئے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس. تو اب بڑھنا چاہیے, ایجوکیشن کی امپورٹنس ہے پاکستان کے اندر, دوسرے ملکوں کے اندر ایجوکیشن کے اوپر کام ہونا چاہیے. میں خود یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کوئی مجھ سے پوچھے اس سے چوری ختم ہو جائے گی؟ اس سے چوری ختم نہیں ہوگی. اب کوشچن باقی ہے, چوری ختم کس سے ہوگی؟ پھر اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو میں بریک دیتا, اور بریک دینے کے بعد پیپر سے آپ کی اوپینین لکھواتا کہ آپ کے ذہن میں سوسائٹی میں چوری ختم ہوگی کیسے. ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ مجلس ہے, اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے, اور ابھی تک بھی میں جو کر چکا ہوں وہ اس فارمیٹ کے خلاف ہے. میں ایک قدم آگے بڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اوپینینس کیا آ رہی ہیں لوگوں کی. ایک اوپینین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے, دنیا کی کچھ ممالک ہیں جہاں پر رشوت بہت کم ہے, کرپشن بہت کم ہے, اور ان ممالک میں تقریباً جو سب سے اوپر ممالک ہیں ان میں اسکینڈینیوین کنٹریز کا اچھا ریپیوٹیشن ہے, بہت اچھا ریپیوٹیشن ہے. تو مثال کے طور پر میں نے وہاں پر کم دیکھا ہے. صحیح, میں جیسا آدمی ٹریول کرتا ہوں تھوڑا بہت, تو کچھ چیزیں مجھے بھی دیکھنے کو سننے کو مل جاتی ہیں مثال کے طور پر, لیکن وہاں پر کوئی چیز ایسی سننے کو بھی نہیں مل پا رہی کہ لوگ بتاتے ہوں کہ یہاں پر ہے. مثلا آسٹریلیا میں سننے کو ملتی ہے, یہاں پر سننے کو ملتی ہے. دوسرے ممالک کا تو ذکر ہی جسے کہتے ہیں بیکار ہو جائے گا. مثلا سینٹرل یورپ اور یہ سب, ان سب میں سننے کو ملتا ہے, لیکن اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر سننے کو نہیں ملتا کہ وہاں پر ہوتی ہے. اچھا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس کے بھی جو انڈیکس ہے اس کے اندر بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کا اچھا مقام ہے. تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے ایک جو میرے خیال میں شاید ناروے تھا, مجھے یاد نہیں ہے, اس کی ایک ٹیم پاکستان آئی یہ بات دیکھنے کے لیے کہ یہاں کرپشن کیوں ہے. اچھا, وہ کیوں دیکھنے کے آئے تھے کرپشن کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں اس کا وائرس ہمارے یہاں نہ آنے والا ہو. صحیح ہے, تو وہ پہلے سے دیکھنے آئے تھے کہ یہاں پر کرپشن کیوں ہے. اچھا, انہوں نے سارا جو کچھ کام کیا وہ چلے گئے, اور وہ جانے سے پہلے ایک پاکستانی رائٹر نے ان سے ایک ملاقات کی, اور اس نے کہا کہ کچھ تو بتا کے جاؤ کہ کرپشن ہے کیوں یہاں پر. تو اس نے جو فائنڈنگز تھیں اس کو سمرائز کیا, اور اس نے ایک بہت ہی عجیب بات کہی جو کسی کی ایکسپیکٹیشن میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کہا یہاں پہ کرپشن اس لیے ہے کہ یہاں پر غریب کا احترام نہیں ہے. یہاں پر جو شخص غریب ہے اس کی رسپیکٹ نہیں ہے. چونکہ غریب کی رسپیکٹ نہیں ہے, لہذا غریب آدمی اپنے اندر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو تاکہ مجھے بھی رسپیکٹ ملے. اور اگر اس کو پیسہ صحیح طریقے سے نہیں ملتا ہے تو وہ پیسہ غلط طریقے سے لاتا ہے. کیا لینے کے لیے؟ رسپیکٹ لینے کے لیے. اور رسپیکٹ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ رسپیکٹ کی ڈیزائر نیچرل ہے. صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی رسپیکٹ تو سب کو چاہیے, اگر وہ غریب بستر کے لیے, بیڈ کے لیے, گھر کے لیے پیسہ لاتا نا تو ہم کہتے ہیں ہم پیسہ دے دیں گے تو پھر وہ غلطی نہیں کرے گا. لیکن اس کو بیڈ کے لیے نہیں چاہیے پیسہ, گھر کے لیے نہیں چاہیے, اس کو چاہیے رسپیکٹ کے لیے. رسپیکٹ کی خواہش ایبسلوٹلی نیچرل ہے, ایبسلوٹلی نیچرل ہے. اچھا, اس نے کہا کہ یہ جو غلطی آپ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکوالٹی نہیں ہے, جو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ان کے ہاں بھی ٹھیک ہے, کافی حد تک بہتر ہے, لیکن ایکوالٹی وہاں پر بھی نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے. تو اس نے کہا جو آپ غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی ان ایکوالٹی کے اندر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. اگر آپ غریب آدمی کو رسپیکٹ دے دیں, اگر آپ غریب آدمی کو رسپیکٹ دے دیں تو یہ غریب آدمی کرپشن نہیں کرے گا, یہ چوری نہیں کرے گا. اچھا, یہ کیا ڈائنامکس ہیں اس کے؟ اگر غریب کو رسپیکٹ مل گئی تو چوری کیوں نہیں کرے گا, کرپشن کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے جواب اس طرح سے دیا کہ یہ جو کرپشن کو جو ایلیمنٹ اور فیکٹر روکتا ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے, وہ سارا انٹرنل ہے. جو کرپشن کو روکنے والا ایلیمنٹ ہے وہ باہر سے نہیں آ سکتا, چونکہ مثال کے طور پر اگر میں بیوروکریسی کے اندر ہوں تو میں رولز کو مولڈ کرنے کا ایکسپرٹ ہوتا ہوں. آپ کتنا ہی رولز ریگولیشن میرے اوپر لگائیں گے میں اس کو کچھ نہ کچھ ٹوسٹ کروں گا اور ٹوسٹ کرنے کے بعد کرپشن کر لوں گا, وہ پرابلم نہیں ہے. تو یہ بیوروکریسی کو کرپشن سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ ایک انر ایک تقوی. اب وہ ظاہر غیر مسلم میں تقوی تو نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ اس کا جتنا بھی روکنے کا ایلیمنٹ ہے ڈائنمکس ہیں وہ ساری اندر سے آتی ہیں. اچھا اگر آپ غریب کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو اس میں کیا پرابلم آتی ہے؟ جب کسی کو رسپیکٹ نہیں ملتی, اب بالکل کھور یہاں پر ہے جو بالکل اس کا مین تھیم ہے وہ یہاں پر ہے. جب غریب کو رسپیکٹ نہیں ملتی نا تو وہ اپنی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے, ذلیل ہوتا ہے. ایک دفعہ سوسائٹی میں ذلیل ہوا, دوسری دفعہ ذلیل ہوا, جب وہ بار بار ذلیل ہوتا ہے تو وہ اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے. جب وہ اپنی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے تو اس کے اندر کے سارے اسٹینڈرڈس کولیپس کر جاتے ہیں. جب اس کے اندر کے اسٹینڈرڈس کولیپس کر جاتے ہیں تو وہ کمینہ پن دکھائے گا. وہ کمینہ پن کیسے دکھائے گا؟ کرپشن کر کے. وہ پاگل پنا دکھائے گا. کیوں؟ اس کے اندر کی جو سیلف ریسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اچھا سیلف ریسپیکٹ کس نے ختم کی ہے؟ یہ باہر والوں نے اس کو ذلیل کر کر کے ختم کی ہے. صحیح ہے. بس باہر والوں نے کیا کیا, جو طاقتور تھے, جو مثال کے طور پر ویلدی تھے, پاورفل تھے, فیمس تھے, انہوں نے اس کو جس کے پاس ویلتھ پاور اور فیم نہیں تھی اس کو بے عزت کیا. اس کو بے عزت کیا. یہ ایک دفعہ بے عزت ہوا, اپنے اندر شریف تھا, اوپر سے بے عزتی ہوئی. ایک اور دفعہ بے عزتی ہوئی, اندر کی شرافت کم ہو گئی. جب باہر بار بار بے عزت ہوا تو اندر کی شرافت ختم ہو گئی, اندر سے بھی ذلیل ہو گیا. اب جب اندر سے ذلیل ہو گیا نا تو جس کو معذرت کے ساتھ کہتے ہیں جب وہ برہنہ ہو گیا, اب جب وہ ذلیل ہو گیا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں جو بھی کمینہ پن کر سکتا ہوں میں کروں گا, پھر وہ کرتا ہے. اور کوئی ایلیمنٹ کوئی فیکٹر اس کو اندر سے روکنے والا نہیں ہوتا. اچھا کس نے ختم کیے تھے؟ باہر والوں نے. اچھا اس میں بلیم کس کو آئے گا, غریب کو آئے گا یا امیر کو آئے گا؟ امیر کو آئے گا. غریب کب غریب کی بے عزتی کرے گا؟ یہ تو امیر ہے جو غریب کی بے عزتی کرے گا, یہ پاورفل ہے جو دوسرے کی بے عزتی کرے گا, یہ وہ جس کے پاس فیم ہے وہ بے عزتی کرے گا دوسرے کی. تو ساری بات کہاں پر آ گئی؟ ساری بات یہ آ گئی کہ اگر تمہیں سوسائٹی میں چوری روکنی ہے نا, کرپشن روکنا ہے, یہ پولیس سے نہیں رکے گا, سرویلنس سے نہیں رکے گا, پنشمنٹ سے نہیں رکے گا, ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ سے نہیں رکے گا, یہ ایجوکیشن سے بھی نہیں رکے گا. یہ کیسے رکے گا؟ یہ سیلف رسپیکٹ سے رکے گا, جب آپ دوسرے کو رسپیکٹ دیں گے. صحیح ہے. اب دیکھیں ڈیپتھ کہاں تک آ گئی. صحیح. اب اس چیپٹر کو آپ نے لیا, اب آئیے اسلام کے اندر. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم ایک سواری پہ بیٹھے ہو اور تمہارے سامنے ایک آدمی پیدل ہے تو کون پہلے سلام کرے؟ جو سواری پر ہے. جو سواری پر ہے وہ پہلے سلام کرے, جو پیدل ہے وہ جواب دے گا. کیوں بھائی؟ ہمارے ہاں اگر ایک آدمی زیادہ پاورفل ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر تو وہ پہلے سلام کرتا ہے, یہ جس کے پاس پاور نہیں ہوتی وہ سلام کرتا ہے. مثلا اگر ایک کمپنی کا مینیجر اپنے آفس کے اندر گھسا ہے تو چپڑاسی پہلے سلام کرے گا یا مینیجر پہلے سلام کرے گا؟ چپڑاسی کرے گا, بلکہ وہ تو اپنی سیٹ پہ بیٹھ بھی نہیں پائے گا, بیٹھے گا تو فائر ہو جائے گا کہ تو ریسپیکٹ ہی نہیں کرتا ہے ہماری. صحیح. اچھا اب یہ جب میں اندر آیا, مثلا میں اپنے آپ کو گندے رول میں لے لیتا ہوں, میں مینیجر تھا, میں اندر آیا اور میں نے دیکھا کہ میرا چپڑاسی مجھے سلام نہیں کر رہا, اور میں نے اسے کہا کہ بھائی تیری حیثیت کیا ہے؟ جب میں کل سے اندر آؤں نا تو تو بھاگ کر آ کر میرا بریف کیس پکڑا کر اور مجھے سلام بھی کیا کر, اور جب تک میں کھڑا ہوں تو کھڑا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ میں نے کر لیا. جب میں یہ کروا رہا ہوتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ میرا چپڑاسی کمینہ پن دکھائے گا اور کرپشن دکھائے گا, اب اچھا لگے گا یا برا لگے گا؟ ہاں اس وقت یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا تھا. صحیح. اچھا اب اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام بیسک کانسیپٹس پہ کام کرتا ہے. کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے. یہ جملہ بہت عجیب ہے. نہیں کہا ہم نے مسلمانوں کو کرامت دی ہے, ہم نے مسلمانوں کو شرافت دی ہے, نہیں کہا ہم نے بنی آدم کو کرامت دی ہے, آدم کی تمام اولادوں کو کرامت دی ہے. تم اس کا انکار مت کرو. کسی کی انسلٹ نہیں کر سکتے. اسلام میں بدترین بدترین جرم جو قرار دیا جاتا ہے وہ کیا دیا جاتا ہے؟ کسی کو ذلیل کرنا, یہ بدترین جرم ہے. جھوٹ بولنا گناہان کبیرہ میں سے, انسانوں کو ذلیل کرنا گناہان کبیرہ میں سے. کیوں؟ کیونکہ دین کو ایک بات پتا ہے کہ یہاں سے جو ٹریگر ہوگا اور جو افیکٹ کریٹ ہوگا یہ پوری سوسائٹی کو لے کے ختم کر دے گا, یہیں پہ بلاک کرتا ہے. تو میں نے سوال یہاں سے ریز کیا تھا کہ جو دین کامل ہے 1400 سال پہلے آیا تھا, یہ پرابلم سالو کیسے کرتا ہے؟ یہ اوپر سے سالو نہیں کرتا, یہ روٹس میں سے سالو کرتا ہے, یہاں پہ سالو کرتا ہے. اچھا, اس کا تعلق کل کی بحث سے کیا ہے؟ کل کی بحث سے تعلق یہ ہے کہ جب ہم اوپر اوپر رہتے ہیں نا احکام پر اور ایتھکس مورلز اور بلیفس پہ کام نہیں کرتے, تو ہم اوپر کو صحیح کرتے رہتے ہیں نیچے کو خراب کرتے رہتے ہیں اور سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یہ جو دنیا کے مسلمان ہیں نا وہ اتنے گندے ہیں. ہاں, مسلمان گندے ہیں اور ان میں تم بھی شامل ہو, تم نے شروع کیا تھا گند, تم نے پھیلانا شروع کی تھی. کیوں؟ یہ جو گند پھیلتی ہے یہ کمزور پھیلاتا ہے یا طاقتور پھیلاتا ہے؟ طاقتور پھیلاتا ہے. غریب کی جو ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ غریب کرتا ہے یا امیر کرتا ہے؟ امیر کرتا ہے. عزیزان محترم, اگر اس سوسائٹی میں جرم ہے نا تو جرم کے بانی طاقتور ہیں, کمزور نہیں ہے. بعد میں کمزور جرم کرتا ہے لیکن بانی طاقتور ہوتا ہے. تو ابھی مثال کے طور پر اس کو صحیح کرنا ہے دین کی روشنی میں تو کیا کریں؟ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بہت سادہ سا کام ہے. مثال کے طور پر آپ جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ سے اسٹیٹس میں جو کم لوگ ہیں ان کو آپ ریسپیکٹ دینا شروع کر دیں, انہیں آپ ریسپیکٹ دیں. اگر آپ نے ان کو ریسپیکٹ دی تو وہ آپ کے خلاف کرپشن نہیں کریں گے, اگر آپ انہیں ریسپیکٹ دے رہے ہیں. اچھا, اگر آپ ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں تو پھر موسٹ پروبیبلی یہ کرپشن کرے گا, یہ کرپشن کرے گا. اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا, اور یہ کام دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے. کون سا کام؟ کہ ایک آدمی طاقتور ہو اور کمزور کو ذلیل نہ کرے, ایک آدمی دولت مند ہو اور غریب کی عزت کرے, ایک آدمی مشہور ہو اور گمنام کو بے احترامی نہ دے. یہ نہیں ہوتا. ایک آدمی جو مشہور ہوتا ہے وہ اگر کوئی گمنام اس کے سامنے آئے اور کہے کہ بھائی میں تیرا بھائی ہوں تو وہ اس کو بھگا دے گا, کہے کہ میں تجھے نہیں پہچانتا, جائے. Who cares? یہ ایک کام شروع ہو گیا. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام یہ نہیں کہتا ہے صرف نماز پڑھو, روزہ رکھو, عبادتیں کرو, دعائیں پڑھو, یہ سب. اسلام سب سے پہلے بلیفز کے لیول پر روٹ میں جا کر کچھ چیزوں کو صحیح کرتا ہے. مثلا اس نے کیا صحیح کیا؟ اب اس پرابلم کو سالو کرنے کی طرف دیکھتے ہیں. اسلام آیا, اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے کہا کہ بھائی یہ جو تم لوگوں نے کالا گورا عرب اعجم اور غریب امیر یہ سب جو تم نے بنایا یہ سب غلط ہے, یہ سب غلط ہے. ایکویلٹی کو نہیں کہا اس نے, جسٹس کو کہا. اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر سارے پیسے نکالیں غریبوں کو دے دیں, نہیں یہ نہیں کرو, یہ رکھو اپنا پیسہ اپنے پاس, لیکن ایک اور کام کرو. تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو تمہیں الاؤ نہیں ہے تمہیں غریب آدمی کی انسلٹ کرو, یہ تمہیں الاؤ نہیں ہے. دین پیسہ نہیں مانگ رہا ہم سے, دین ہم سے ریسپیکٹ مانگ رہا ہے. پیسہ مانگتا ہے ایک لیول کے اوپر کہ بھائی اتنا دے دو تاکہ تمہارا باقی پیسہ بچ جائے, ورنہ وہ بھی جائے گا. لیکن سب سے پہلی چیز جو ہم سے مانگتا ہے وہ کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے ریسپیکٹ کرو. تو مثلا فرض کرو قرآن کریم فرماتا ہے کہ لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والإذا. ایک طرف سے اتنا کہتا ہے انفقو انفقو انفقو, صدقہ دو صدقہ دو, بہت کہتا ہے صدقہ دو. میں نے پتہ نہیں کتنی آیتیں دیکھی ہیں جس کے اندر صدقے کے اوپر بات, پورے پورے صفحے صدقے کے اوپر بات چل رہی ہے. اور جہاں صدقہ مانگتا ہے وہاں دو کام کرتا ہے. ایک تو کہتا ہے صدقہ دو اس مال میں سے جو میں نے تم کو دیا تھا. قرآن کریم جب صدقہ مانگتا ہے نا تو ایک اسٹائل سے مانگتا ہے. جب کہتا ہے صدقہ دو تو پہلے تمہارے اور میرے دماغ سے یہ نکالتا ہے کہ مال میرا ہے, خدا کیوں مانگ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ مال تیرا ہے ہی نہیں اصلا, یہ مال میں نے تجھے مما آتاکم, جس کو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے دو. تو جب پہلے کہتا ہے انفقو صدقہ دو تو کہتا ہے اس میں سے دو جو ہم نے تم کو دیا ہے. اور دوسری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اپنے صدقے کو دوسروں پر احسان جما کر ضائع نہیں کرنا. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے اگر مال دیا اور دوسرے کو بے عزتی دی تو مال اپنے پاس رکھو, اس پیسے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ایک اور بات ہے, خدا کو مال چاہیے یا رسپیکٹ؟ رسپیکٹ. مال دیتے ہو دو, نہیں دیتے نہ دو, لیکن اگر تم نے رسپیکٹ نہیں دی تو تمہارا کام ختم, پھر تم زندہ نہیں رہو. ہم لوگ جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں خدا کے دین کو پیسہ دے کے بھی ٹالا جا سکتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہماری یہاں پر ہے. ہم روٹس پہ کام نہیں کر رہے, ہم لوگ سامنے سامنے کام کر رہے ہیں. تو ہمارا پیسہ دینے والا کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے چندے میں 100 روپے ڈالے, خدا نے کہا تھا 100 کے 700 کر دے گا تو مجھے 700 روپے ملنے والے ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھائی یہ جو خدا نے کہا تھا دو, وہ رسپیکٹ کے ساتھ کہا تھا. اب زیادہ تر اپنی ذرا دیکھنا, این جی اوز وغیرہ جو ہماری کام کر رہی ہیں وہ لینے والے میں سے کچھ رسپیکٹ چھوڑتی ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں کہ ہم کس طرح بالکل اپنے کاز کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی کاز کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا, محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب آپ کو اب تک آتے آتے ایک بات میں اگر کلیئر کر پایا ہوں وہ یہ کہ اسلام نے اس کرپشن کا سلوشن رسپیکٹ کے اندر دیکھا ہے. صحیح ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے احترام کا, رسپیکٹ کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پیسہ نہیں ہے, رسپیکٹ کا سٹینڈرڈ پاور نہیں ہے, رسپیکٹ کا سٹینڈرڈ فیم نہیں ہے. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ. رسپیکٹ کا سٹینڈرڈ تقوا ہے. صحیح ہے. اچھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور میں نے آپ کو خدمت میں ساری چین بتائی کہ کس طرح کرپشن کو اور چوری کو ختم کرنے پیسے نہیں کام آتے ہیں, یہ نہیں کام آتا, وہ نہیں کام آتا, رسپیکٹ کام آتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سینیریو رکھتا ہوں جس میں آپ دیکھیے گا کہ کچھ لوگ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے کام سے غربت بڑھا رہے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. وہ ایک سینیریو ہے. سینیریو اس طریقے سے, فرض کریں صاحب میں نے فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام کیا ہے, فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام کیا ہے, پورا آڈیٹوریم مثال کے طور پہ لوگوں سے بھرا پڑا ہے, پورا ہال بھرا پڑا ہے, میں نے اس میں فنڈ ریزنگ کی ہے. اور فنڈ ریزنگ میں میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی جو مثال کے طور پر ایسے میں کہہ رہا ہوں جو $5,000 سے اوپر دے گا وہ اسٹیج پر آئے گا اور اس کا نام اناؤنس ہوگا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, روٹین میں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ نے $5,000 دینے والے کو اسٹیج پر بلا کر اس کا نام اناؤنس کیا ہے تو یہ آپ نے رسپیکٹ دیا نا اسے. اس رسپیکٹ کی بیس کیا ہے؟ پیسہ. اچھا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ اگر میری پاکٹ میں بھی پیسہ ہوتا تو آج یہ جو فیم اس کو مل رہی ہے یہ مجھے ملتی. صحیح. اب اگر اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور اس کو فیم چاہیے اور رسپیکٹ چاہیے جو بہت نیچرل ہے تو یہ کیا کرے گا؟ کرپشن کرے گا, چوری بھی کرے گا. اچھا آپ نے غربت ختم کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کی اور اس فنڈ ریزنگ میں غربت اور بڑھا دی. کیوں؟ چونکہ آپ کو ڈائنامکس پتہ ہی نہیں تھے, آپ کو انٹریکشنز پتہ ہی نہیں تھے. آپ بہت سادگی سے آئے اور آپ نے سمجھا غربت ختم کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, میں فنڈ ریزنگ کروں گا, جو زیادہ پیسہ دے گا اس کا نام اناؤنس کر دوں گا اور جب میں یہ کام کروں گا تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی. آج تک تو نہیں ہو پائی اور اس طرح ہوگی بھی نہیں, ہوگی بھی نہیں. صرف کیا کرنا پڑے گا؟ ہم یہ کرنا پڑے گا کہ ہم کوئی ایسا پروگرام کریں جس میں غریبوں کو رسپیکٹ دے دیں. اب میں ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو, صحیح, تاکہ آپ کے بھاری دماغ کے اوپر تھوڑا سا آسان وقت بھی آ جائے. ٹھیک ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. حمد و آل حمد. ایک بادشاہ نے ایک مدرسہ بنایا. ایک شہر میں ایک مدرسہ بنا تھا بہت اچھا. میں اس شہر میں گیا, نام نہیں لینا چاہ رہا چونکہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ سن لیتے ہیں تو پھر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. تو میں ایک شہر میں گیا, وہاں بہت اچھا مدرسہ بنا ہوا تھا. اس مدرسے میں بچے جو تھے وہ سارے ایسے ہی تھے جیسے معمولاً ہوتا ہے پاکستان میں کہ مدرسوں میں کوئی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچے نظر نہیں آئے. البتہ کچھ مدرسوں میں بہت ٹیلنٹڈ بچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس مدرسے میں مجھے ٹیلنٹڈ بچے سمجھ میں نہیں آئے. अच्छा अजीब अलमिया ये था कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस शहर में ये मदरसा है, इस शहर के कितने बच्चे हैं, तो बोलो 100 में से 5 भी नहीं थे। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई। तो जिसने मदरसा बनाया था वो एक ग्रुप था, उस ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव वहीं पे खड़ा था, तो उसने मुझे ये लतीफा सुनाया, लतीफा ये था, कि बादशाह ने एक मदरसा बनाया, एक बहुत बड़े आलिम को बुलाया और उससे कहा मैं तुमको इतना फंड दूंगा, इतने दूंगा, तुम एक मदरसा बनाओ, आलीशान मदरसा, बेहतरीन बिल्डिंग बनाओ। तो भाई उसने मसलन इतने मिलियन डॉलर की एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, वो इतने मिलियन डॉलर की बिल्डिंग खड़ी हो गई और वो मदरसे ने काम करना शुरू किया। तो कभी किसी बादशाह को ख्याल आया उस बादशाह को कि वो जो हमने मदरसा बनाया था इतना पैसा भी उस पर लगा था, तो उसके आलिम को बुलाओ जरा पूछें तो सही कि हुआ क्या उसके साथ। तो उसने आलिम को बुलाया और उससे पूछा कि भाई तुम्हारा मदरसा कैसा चल रहा है। उसने कहा सरकार मदरसा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो उसने कहा कि मदरसे में कौन पढ़ रहा है। तो उसने बताया कि भाई वो जो क्या नाम इसका जो जूते टाँकने वाला होता है मोची, उसका बेटा है वहाँ पर, और एक जनाब अली वो जो लोहार है क्या कहते हैं उसको, ब्लैक स्मिथ, लोहे को पीटने, उसका बेटा है, और एक कारपेंटर है उसका बेटा है। उसने कहा कि भाई इतना महंगा मदरसा बनाया हमने तुम्हारे लिए और तुमने सारे थर्ड क्लास सोसाइटी के बंदे लाके जमा कर दिए वहां पर, ये बताओ हमारे जो कमांडर्स हैं उनका कोई बेटा है। उसने कहा नहीं सर कमांडर का तो कोई बेटा नहीं आया। तो उसने कहा जो कोर्ट में इतने बैठे में एडवाइजर्स वगैरह इनका कोई बेटा आया। उसने कहा सरकार इसका भी कोई बेटा यहाँ पर नहीं आया। तो उसने कहा कि तुम तो बहुत ही नाहिल साबित हुए। उसने कहा कि सरकार अगर मैं वो जो वहाँ पहले एक जुमला होता था जान की अमान पाऊँ, यानी अगर आप मेरी जान को सिक्योर कर दें कि आप जाया नहीं फरमाएंगे तो मैं आपसे कुछ अर्ज करूँ। उसने कहा कि हाँ हाँ बोलो। तो उसने कहा कि सरकार अगर आप एक काम कर लेना तो कल सारे कमांडर्स और एडवाइजर्स सबके बेटे वहीं बैठे होंगे। तो उसने कहा मैं क्या करूँ। कहूँगा सर कल आप आ जाएं हाथी लेकर मेरे मदरसे, मैं हाथी पे बैठूंगा और आप हाथी की रस्सी पकड़कर मुझे अपने दरबार ले आइए, और मैं दरबार में आऊं तो आप अपने तख्त के बराबर में मुझे बिठा दीजिएगा, एक दफा ये कर दें। कहने लगा सारे जो ये आपके कमांडर्स हैं एडवाइजर्स हैं इन सब के बच्चे मेरे मदरसे में होंगे। अच्छा प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो मदरसे का आलिम था वो बादशाह की जूती की नोक पे था। अब बिल्डिंग बनने से रिस्पेक्ट नहीं आई ना, तो कोई अपने बच्चे को क्यों भेजेगा, मैं आपको 30 साल के एक्सपीरियंस से एक बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे अभी मौलाना यहाँ के हैं नहीं यहां पर, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अगर आपने अपने आलिम को अपना एम्प्लॉय समझा हुआ है तो मैं कसम खाऊंगा कि आपका जनरेशन का दीन खत्म हो जाएगा, आपकी नेक्स्ट जनरेशन में दीन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आलिम को नौकर समझा है। और जब आप आलिम को बराबर की रिस्पेक्ट देंगे और सामने सामने की नहीं कि उसके सामने यूं ही झुकते रहें बाद में उसकी बेइज्जती करते रहें, बराबर की रिस्पेक्ट देंगे तब आपके बच्चों में दीन बाकी रहेगा, अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है कि अगर मेरे घर में दो टीचर्स आते हैं, एक बच्चे को कुरान पढ़ाता है एक बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाता है, किसकी सैलरी ज्यादा होगी, किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। अगर छुट्टी करना पड़े तो किसकी, कौन पहले छुट्टी करेगा, फिर बच्चा कुरान को एहतराम देगा, दीन को रिस्पेक्ट देगा। पागल है कि ऐसी चीज को रिस्पेक्ट दे जिसका उसका बाप भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, क्यों देगा। हमने दीन को खिलौना समझा हुआ है क्या, हमने दीन को वर्ड समझा हुआ है, हमने दीन को रिचुअल समझा हुआ है। दीन सब्सटेंशियल है और इस सब्सटेंस को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी दीन नहीं बचेगा, दीन मरेगा, नाउज़ बिल्लाह ताला, दीन नहीं मरेगा दीनदारी मरेगी, हमारी दीनदारी मर रही है नाउज़ बिल्लाह ताला। तो अगर इसको सही करना है तो कहां से करना है, वहां से करना है जो सबसे सख्त काम है, वो क्या है, इसको रिस्पेक्ट दो, इसको नौकर मत समझो। और बदकिस्मती से हम 10 मिलियन डॉलर की मस्जिद बना देंगे लेकिन आलिम को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इसका मतलब है मस्जिद भी खाली रहेगी, फिर मस्जिद भी नहीं चलेगी। ये हम लोगों का एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को अगर आपने एड्रेस नहीं किया तो फिर दीन खतरे में है, फिर दीन खतरे में। क्यों? किसी को भी, कोई एक इंसान दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जो जो मुझसे ये कहे मुझे रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, मुझे नहीं मिल सकता। कोई इंसान जेल के अंदर पड़ा हुआ जो कैदी है उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए क्या? उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए, सबको रिस्पेक्ट चाहिए। और अब मैं और आप, ये मैंने सारा आपके सामने खोल के बोल दिया, खोल के बिल्कुल बता दिया कि अगर दीन की मोहब्बत है ना तो आपको करना क्या है। और अच्छा, अब हम लोग इसको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि हमारे नजदीक रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया तकवा नहीं है। हमारे नजदीक अंदर अंदर रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया फिर वही दौलत है, फिर वही पावर है, फिर वही फेम है। इस वजह से हम एक आम मुत्तकी इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देते। मुझे 30 साल हो गए, मैं जैसे जैसे मेरी फेम बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ रही है। अच्छा भाई, जब मेरे पास फेम नहीं थी तो क्या मेरे पास इल्म नहीं था? जब फेम नहीं थी तो मैं अल्लाह का बंदा नहीं था क्या? अब जबकि मेरे पास थोड़ी बहुत फेम आई तो मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, तो मैं पागल हूं जो मैं समझूंगा कि ये रिस्पेक्ट दीन की वजह से मिल रही है? नहीं, ये रिस्पेक्ट कहीं और से मिल रही है। इसका मतलब क्या है? हम दीन में भी बेदीनी कर रहे हैं, हम दीन में भी उन स्टैंडर्ड्स पर अमल कर रहे हैं जो दीन ने नहीं कहे हैं। यानी मसलन इल्म का एहतराम कर रहे हैं या शोहरत का? इल्म का एहतराम नहीं कर रहे, शोहरत का कर रहे हैं। दीन में भी बेदीनी कर रहे हैं। अब भाई, जब तुम दीन में भी बेदीनी करोगे तो दीन बचेगा कहां पर? और उसके बाद कहते हैं इस दीन पे जान भी कुर्बान है। जान कुर्बान नहीं करो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो। जान बाद में कुर्बान कर लेना, पहले रिस्पेक्ट दे दो। क्यों? रिस्पेक्ट देना जान से ज्यादा सख्त पड़ जाता है बाद औकात, जान देने से ज्यादा सख्त पड़ जाता है। रईसान मोहतरम, हम लोग जब जो बोलते हैं ना तो हम लोग उर्दू में बाद औकात कहते हैं दस्त बस्ता माजरत चाहता हूँ। दस्त बस्ता माजरत चाहते हूँ मतलब दस्त कहते हैं हाथों को, बस्ता कहते हैं बंद, यानी हाथ बांध के माजरत चाहता हूँ। तो मसला ये होता है कि वो मामूलन जो कह रहा होता है ना, मैं 10 बस्ता माजरत चाहता हूँ, उसके हाथ खुले हुए होते हैं, ठीक है? तो फिर मैं बाद औकात कहता हूँ कि मैं 10 बस्ता बगैर हाथ बांधे माजरत चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं 10 बस्ता बगैर हाथ बांधे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपका वक्त सख्त तरीके से लिया। लेकिन ये रियालिटी है, ये ग्राउंड रियालिटी है। जो रियालिटी को इग्नोर करती हैं कौमें बेवकूफ होती हैं। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लोग अकलमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप भी अकलमंद हैं, आप अकलमंद हैं, मैं भी अकलमंद हूँ। हमें ग्राउंड रियालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, ग्राउंड के ऊपर ये मिस्टेक हो गई है। अलबत्ता क्या इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि सब ऐसे ही हैं? नहीं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, सब ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तकवा का एहतराम कर रहे हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि मुत्तकी के पास शोहरत है या मुत्तकी के पास शोहरत नहीं है, मुत्तकी के पास रिसोर्सेज हैं या मुत्तकी के पास रिसोर्सेज नहीं है। वो लोग तकवा का एहतराम कर रहे हैं। जो तकवा का एहतराम कर रहा है ना, वो दीन खुदा पर है, और जो तकवा का एहतराम नहीं कर रहा है, उल्टी सीधी चीज़ों का एहतराम कर रहा है, वो दीन खुदा से दूर जा रहा है, दीन खुदा से दूर जा रहा है। और ये जो हम लोग बार बार कहते हैं ना, हम अपनी अगली नस्लों के लिए फिक्रमंद हैं, अगली नस्लों के लिए फिक्रमंद हैं, काश हमें ये पता चलता कि वो जो फिक्रमंद होना चाहिए हमें, वो कहाँ पे होना चाहिए। हमें कहीं और भी फिक्र करना चाहिए। अगर अगली नस्ल के दीन पे फिक्रमंद है ना, तो उसके लिए ये तो जो हमें करना है वो कर ही रहे हैं, असल कहीं और करना पड़ेगा, असल में कहीं और करना पड़ेगा। और ये जो सब बच्चे होते हैं, ये बड़े उस्ताद होते हैं, बच्चे बड़े मास्टर होते हैं, ये अपने वालदैन की एक एक बात को पिक कर रहे होते हैं, एक एक चीज को। तो मिसाल के तौर पर अगर आपने गुफ्तगू में भी कभी ऐसी कोई बात कह दी जो टेढ़ी थी, दीन के स्टैंडर्ड्स में सही नहीं थी, आपका बच्चा पिक करेगा, आपका बच्चा फौरन पिक करेगा। तो जो मैंने आपको मिसालें दी ना कि अगर आपके पास ट्यूटर 2 टाइप के आ रहे हैं, तो बच्चा आपके बिहेवियर को देखकर फौरन समझ जाएगा कि किसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। फिर वो भी वही करेगा, वही ड्रामे करेगा फिर वो। अच्छा, अगर आप सही काम कर गए تو پھر الحمدللہ رب العالمین پھر کامیابی نصیب ہو جاتی ہے. بہت وقت لیا میں نے, آپ کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. اب ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا یہ لگا ہوگا کہ میں نے سخت کیا کام, اور شاید لگا ہو کہ میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کی بےعزتی کی. نہیں, الحمدللہ رب العالمین, یہ مجھے اپنے اندر سے پتہ ہے میں کسی کی بےعزتی نہیں چاہیے. اگر خدا نہ کرے کسی نے فیل کیا تو میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں, میں نے یہ نہیں چاہا. میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم لوگ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے, بالکل لکھا نہیں ہوتا لیکن ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ یہ کہ حق بات کہنی ہے. روایتوں میں حق کو چھپانے کے اوپر بہت سزائیں ہیں, کتمان حق روایتوں کے اندر. آپ روایتوں میں جا کے دیکھیے, کتمان کا لفظ ہوتا ہے چھپانے کے لیے, تو کتمان کے اوپر کہ کوئی حق چھپائے اس پر بڑی پنشمنٹ ہے. ذلیل ہو جاؤ گے, خدا تمہیں ذلیل کر دے گا, خدا تمہاری نیست و نابود کر دے گا. کب؟ جب تم حق چھپاؤ گے. اچھا, لوگ حق کیوں چھپاتے ہیں؟ اپنے کسی مصلحت کی خاطر, اپنی کسی مصلحت کی خاطر حق چھپاتے ہیں. ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے حق بولا تو ہماری کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. انسان کو دو چیزوں کا خوف مار دیتا ہے, جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جائے گا, جو آنے والا تھا وہ نہیں آئے گا. دو چیزوں کا خوف انسان کو مار دیتا ہے, کہتا ہے زندگی ہے یہ چلی جائے گی, دولت جو آ سکتی تھی وہ نہیں آئے گی. خوف مار دیتا ہے انسان کو. شیطان کے دو حربے, ایک لالچ ایک خوف, دو چیزیں مار دیتی ہیں. اگر یہ دو کسی میں نہ ہو تو اسے حق بول دینا چاہیے, اور اگر یہ ہے تو پھر پہلے اس کو یہ صحیح کرنا چاہیے تاکہ وہ حق بولنے کے قابل ہو جائے. تو آپ کو اگر خوف نہیں ہے آپ حق بولیں, حق بولیں گے. اچھا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے گی. اگر خدا کی خاطر نکلی ہے تو میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ واپس آئے گی, کہیں نہیں جائے گی. یا وہی واپس آئے گی یا اس سے بڑھ کر ملے گی, کوئی چیز نہیں جائے گی. اللہ ظلم نہیں کرے گا, اللہ عدل کرتا ہے, بلکہ اللہ فضل و کرم کرتا ہے. تو اگر میں نے خدا کے دین کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو کیا خدا مجھے محروم کر دے گا؟ کیا نہیں, یا اس سے بڑھ کے دے گا یا وہی دے گا. تو مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں نہیں دیا تو اس دنیا میں اس سے بڑھ کے دے گا یا اسی دنیا میں دے دے گا. تو انسان حق سے کہیں نقصان میں نہیں جائے گا, اس کا کھاتا کلیئر رہے گا انشاءاللہ. اور یہ ہم نے سید الشہداء سے سیکھا. اگر حق کہنا کسی سے سیکھے دنیا میں کوئی, تو امام حسین سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ سید الشہداء سے سیکھا کہ جنہوں نے حق کہا اور حق کہنے کی ظاہری سختی کو سہا. حق کہنے کی جو سختی آتی تھی کس نے سید الشہداء سے زیادہ سہی؟ کس نے حق کی سختی سید الشہداء سے زیادہ جھیلی ہے؟ سید الشہداء نے حق کی سختی جھیلی ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کلمہ حق بلند شبد دارمی شبد, کہ اگر کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ انسان کو سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے, تو جو سید الشہداء نے دیکھا وہ تو سولی سے کہیں زیادہ سخت تھا. سولی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. یعنی اگر واقعاً دیکھا جائے تو سید الشہداء کی قربانی میثم تمار کی قربانی بہت بڑی ہے. میثم تمار کی قربانی بہت بڑی ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی نہ سمجھے ان کے مقام کو کم کرنے کا ارادہ ہے. بہت بڑا مقام ہے حضرت میثم تمار کا. لیکن مثلا اگر کوئی سید الشہداء کی قربانی کو میثم تمار کی قربانی کے سامنے رکھے تو میثم تمار کی قربانی سادہ لگنے لگتی ہے, جو عظیم الشان ہے. عظیم الشان کیوں؟ سید الشہداء نے گلا نہیں دیا ہے. اگر ایک جملے میں کہوں, سید الشہداء نے چادر زینب دی ہے, گلا نہیں دیا ہے. گلا دینا آسان ہوتا ہے, وہ بھی سخت ہے, بہت سخت ہے, لیکن دنیا کے لیے گلا دینا آسان ہے. ابھی اگر کوئی کہنا کہ سید الشہداء شہید ہوئے تو وہ بہت بڑی بات ہے. سید الشہداء نواس رسول ہے, پنچتن کا آخری ذخیرہ ہے, وہ شہید ہو بڑا مقام ہے. لیکن ابھی کوئی یہ سوچے کہ تلہ زینبیہ پہ بی بی زینب بھی دیکھ رہی تھی, اللہ اکبر. قربانی ایک چیز تھی, جو اہل خانہ نے جھیلا وہ ایک اور معاملہ تھا، وہ کربلا سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔ ایک وہ تھا کہ حضرت علی اکبر لڑے اور لڑ کر شہید ہوئے، یہ ایک شہادت تھی جس کا عظیم الشان مقام ہے، جس کے اوپر بات کرنا ممکن نہیں ہے شاید، لیکن ایک خون علی اصغر ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر کا خون بھی محترم، مقدس، پاکیزہ ترین خون میں سے ایک خون، لیکن خون علی اصغر کی عصمت، خون علی اصغر کا احترام۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں مارا گیا؟ سید الشہداء نے گلا نہیں دیا ہے، سید الشہداء نے علی اصغر کا گلا دیا ہے۔ ایک کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر جاتا ہے، وہ لڑتا ہے اور جان دیتا ہے، اور جیسے میں نے کل مصائب کے آخری جملے میں عرض کیا تھا، ایک اس کا گلا کٹا ہے جس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ تیر پہ روؤں یا تیر پہ ہنسوں۔ وہ تو بیچارہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب تیر آ رہا ہوگا تو شاید ہاتھ سے بھی پکڑ لیتا ہو، تو اس کو کیا پتا تیر کسے کہتے ہیں، تیر کا چلنا کیا تھا۔ عجب روایت بیان کرتے ہیں شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی کہتے ہیں وہ حرملہ کا تیر چلا، بچے کے گلے میں سوراخ نہیں ہوا، بچے کا گلا کان سے کان تک ذبح ہو گیا، بچہ ذبح ہو گیا۔ اور شاید مادر علی اصغر کا یہ جملہ اسی خاطر منقول ہو رہا ہے کہ مادر علی اصغر نے جب علی اصغر کو قربان ہوتے دیکھا تو فرمایا، میرے بچے کہیں شیر خار بھی اس طرح ذبح ہوتے ہیں جس طرح تو ذبح ہوا؟ بلا تشبیہ اگر میں عرض کروں، حتی جانور کو انسان ذبح کرنے لگتا ہے تو دوسرے جانوروں سے دور کرنا مستحب ہے، کہ اگر کوئی کسی جانور کو قربان کرنے لگے تو دوسرے جانوروں سے دور لے کے جا کے قربان کرے۔ اور ہمارے یہاں مکروہ ہے کہ کسی جانور کو ایک خاص عمر سے پہلے قربان کیا جائے، یہ سب اچھا نہیں ہے دین اسلام کے اندر، لیکن اس قوم عشقیہ کا کیا کیا جائے جو نواز رسول کے بچے کو اس کے ماں باپ کے سامنے قربان کر رہے ہیں؟ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے اہل بیت اطہار پر میدان کربلا پہ ظلم کیا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، قرآن و اہل بیت کی ہمراہی اس دنیا اور اس دنیا میں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، وارث قرآن و اہل بیت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔